السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری غراز حدیث کورس خرید و فروخت کے مسائل کا بیان کتاب البیوع حدیث نمبر 2094. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ اصل میں ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں کہ فلاں پیشہ غلط ہے, فلاں پیشہ نہیں کرنا چاہیے, یا کچھ پیشے کو ہمارے یہاں پر ورسٹ قسم کا پیشہ سمجھا جاتا ہے, یعنی اس کی تذلیل کی جاتی ہے پیشوں کی. اگر آپ صحیح طریقے سے سیدھے طریقے سے حلال کمائی کما رہے ہیں تو ہر پیشہ, چاہے وہ محنت مزدوری ہو, چاہے کوئی ٹیلر ہو, چاہے کوئی بوچر ہو, چاہے کوئی کارپینٹر ہو, یہ سارے پیشے صحیح درست اور محنت سے کمائے جانے والے ہیں اور یہ حلال ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو محنت سے کماتے ہیں ان کو تو ڈینائی کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی رشتہ آ بھی جائے تو, اور ایسی ساری کمائیوں کو تھوڑا سا برا بھی سمجھتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, کیونکہ کچھ علاقوں میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے جو بنائی کرنے والے ہوتے ہیں جو لاہے, ان کے یہاں بیٹی نہیں دینا چاہیے, وہ تھوڑے سے کم تر لوگ ہوتے ہیں. یا کچھ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے یہاں بیٹی نہیں دینا چاہیے, وہ کم تر ہوتے ہیں. یعنی ہر ایک نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا رکھا ہے اور ہر دوسرے جو بھی خاندان قبیلے برادری یا جو پیشہ ہے اس کو کم تر سمجھتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے جو شعوب اور قبائل جو بنائے ہیں لتعارفوا, ہے نا, سورہ حجرات کی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے جو مختلف قبیلے, مختلف نام, مختلف خاندان جو بنائے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے, آئیڈینٹیٹی کے لیے بنائے ہیں. اس میں ڈیفرنشیٹ کرنے کا, یعنی اس میں اسٹیٹس کو اوپر نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی ہائی کلاس, کوئی لوور کلاس, کوئی مڈل کلاس. اسلام میں کلاس سسٹم ہے ہی نہیں, سارے اللہ کے بندے ہیں اور سارے اللہ کے نزدیک ایک ہی جیسے ہیں, برابر ہیں. ہاں, کوئی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک, تو کس میں بہتر ہوگا, کیا کوالٹی اگر اس میں ہوگی تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوگا. جو اصل چیز ہے دیکھنے کی یا سمجھنے کی یا اپنے اندر اپنانے کی, وہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہم زیادہ اچھے قرار پائیں, تقوی. جی بالکل, بارک اللہ فیکم. تو تقوی ہونا چاہیے. اور جو آپ سنتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز, تو بہرحال اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے, نہ پیشے کے اعتبار سے, نہ خاندان کے اعتبار سے, نہ چہرے شکل و صورت کے اعتبار سے, کوئی کسی میں فرق نہیں ہے, سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب ایک ہی جیسے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو متقین ہیں, محسنین ہیں, یا جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اسی لیے امام بخاری نے اصل میں باب باندھا کہ اس زمانے میں یہ بہت چیز عام ہو گئی تھی جس وقت امام بخاری کتاب لکھ رہے تھے, یعنی وہی تقریباً 200 ہجری کے وقت کی بات ہے یہ, کہ پیشوں کو اتنا برا بھلا کہا جانے لگا تھا اور لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ رکھی تھیں کہ فلاں فلاں جو پیشہ ہے وہ رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا. رسول اللہ کا نام لے کر کچھ لوگوں نے پیشوں کو برا بھلا کہا, بھلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ سکتے ہیں. اور بھی جیسے اگر آپ وہ جھوٹی حدیثوں والی کتاب پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے, جس میں بہت ساری ایسی باتوں کو من گھڑت قصے کہانیاں حدیث کا نام لے کر پیش کر دی گئی ہیں. آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس ہے کتاب جو موضوع احادیث ہوتی ہیں؟ علامہ ناصر الدین البانی کی بھی ہے, کتاب الصحیحہ کے نام سے بھی ہے اور کتاب الموضوع کے نام سے بھی ہے, یعنی من گھڑت احادیث, حدیث موضوع کے نام سے کہ وضع کی گئی احادیث جو خود سے گھڑی گئی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. جی, ہمارے پاس ہونی چاہیے, ایسی کتابیں رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ کون سی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں, تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں اور معاشرے میں بھی اویئرنیس پھیلا سکیں. جو جھوٹی حدیثیں بس بغیر کچھ سنے کہے آ کے پہنچا دی جاتی ہیں, اس کا بہت بڑا گناہ ہے اصل میں. تو بہرحال آئیے بڑھئی کا بیان. باب النجار. ہم سے قطعیبہ بن سعید نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبدالعزیز نے اور ان سے ابو حازم نے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد سعادی کے یہاں ممبر نبوی کے تعلق سے پوچھنے آئے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے یہاں, جن کا نام بھی سہل تھا, لیا اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی یعنی غلام سے کہیں کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر ممبر تیار کر دے, تاکہ لوگوں کو آواز کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں. لہٰذا اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا ممبر بنانے کے لیے کہا. پھر جب ممبر تیار ہو گیا تو انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا، وہ ممبر آپ کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ اس پر بیٹھے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی صحابی وہ خوش قسمت تھی، کیونکہ ان کے پاس جو کام کرنے والا تھا وہ ایک کارپینٹر تھا۔ تو غابہ مدینہ سے شام کی جانب ایک مقام ہے، یعنی وہاں کی کوئی لکڑی تھی، وہاں کی کوئی درخت کی لکڑی تھی، تو جھاؤ کے بڑے بڑے درخت وہاں ہوا کرتے تھے، تو اس کی لکڑی تھی۔ اور اس عورت کا نام معلوم نہیں ہو سکا، البتہ غلام کا نام باقوم بتلایا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ ممبر تمیم داری نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ ان کا نام بھی سہل رضی اللہ عنہ نے لیا تھا، یعنی لیکن ان کو یاد نہیں رہنی، جو حدیث کے راوی ہیں بیان کرنے والے تو وہ نہیں جانتے، یعنی نام لیا گیا تھا حدیث بیان کرنے والے، ان کے سامنے حدیث بیان کی لیکن یہ بھول گئے، لہٰذا یہ نام نہیں آیا، واللہ اعلم۔ تو صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے آپ دیکھیں حدیث بیان کرنے میں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ تو رسول اکرم کے لیے بنائے گئے تھے نا، اور کوئی بھی کارآمد چیز جو کوئی بناتا ہے، چاہے وہ کارپینٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو کام کرنے والا، چاہے وہ کوئی ٹیکنیشین ہو، تو الحمدللہ آپ دیکھیں ان لوگوں کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود بتائیے، اگر یہ دروازے نہ بناتے کارپینٹر، یہ سارے کام کرنے والے لوگ نہ ہوتے دنیا میں مزدور، تو آج ہم کہاں رہ رہے ہوتے؟ ہر کوئی تو ہر کام نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ کسی پیشے کو برا نہیں ماننا چاہیے، اور کسی پیشے کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، اس کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہم سے خلاد بن یحییٰ نے، اور کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک انصاری عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ واعظ کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرے پاس ایک غلام ہے جو کہ بڑھائی یعنی کارپینٹر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری مرضی۔ راوی نے بیان کی کہ پھر جب ممبر آپ کے لیے اس نے تیار کیا، تو جمعہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے تو اس کھجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی، جس پر پہلے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں معجزات رسول۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امام بیہقی نے 12 ولیوم لکھے ہیں دلائل النبوہ کے نام سے، اور اس میں انہوں نے رسول اکرم کی تمام معجزات کو اس میں رکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے ساتھ ہوئیں۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی آپ کی رسالت کی ایک نشانی ہے۔ ابھی پچھلے جمعہ کو ہم کہیں گئے تھے مسجد میں، تو خطبہ تھا الحمدللہ، اور جیسے کہ خطبے میں زیادہ تر قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا بہت ہی شکر احسان، اب اتنے سال سے یہاں تو اتنا تو فائدہ ہو گئی کہ فلوئنٹلی عربی بول نہیں سکتے، لیکن کم از کم الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو خطبہ اتنا بہترین خطبہ تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، میں سوچی کہ اسی ٹاپک پر ایک لیکچر رکھا جائے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، حالانکہ بہت تھوڑی دیر کے لیے تھا خطبہ، چھوٹا تھا، بہت ٹو دی پوائنٹ تھا، لیکن اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کی گئی تھی کہ یعنی آج آپ نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں نا، رسول اکرم کے نام سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اسی بنا پر وہ خطبہ تھا کہ آپ تو کیسے تھے کہ آپ کی پاکی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہے، سبحان اللہ، اور آپ رسول تھے، آپ نبی تھے، آپ پر وحی آتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو بھی آپ سے ویسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے محبت کا تقاضا حق ہے رسول سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو میں اس کی سب سے زیادہ لوگوں سے پسند نہ ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ اور واقعی میں جب ہم یہ آپ کے فضائل پڑھتے ہیں، جب ہم آپ کے معجزات دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے دل میں آپ سے محبت، آپ کی تکریم، آپ کی عزت اور بڑھتی جاتی ہے۔ وتعزروہ وتوقروہ، کہ ان کی ہمیں ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لکڑی کا تنا تھا جس پر بیٹھ کر یہ ٹیک لگا کر پہلے رسول اکرم خطبہ دیا کرتے تھے، اور وہ لکڑی کا تنا رونے لگا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر اصل میں اوپر والی حدیث کا کنٹینیویشن ہے، یا دیکھا جائے تو اسی کا سپورٹ ہے کہ بڑھئی کا پیشہ کوئی خراب پیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور بالکل درست ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بات بتا بھی دی، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم اپنی امت کو کوئی بھی چیز بتانے کے لیے کتنے یعنی آگے رہتے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ امت کو ساری باتیں ساری تعلیم دے دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے، ایک جو رہنما ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے اور جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو خیر کی بات بتانے کے لیے ایسے ہی بے چین رہنا چاہیے، یعنی جو بات معلوم نہیں، جو بات جس بات کا علم نہیں اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہوں گے، جابر بن عبداللہ، ان سے آگے بھی ایک حدیث مروی ہے، انشاءاللہ وہیں میں آپ سے سوال پوچھوں گی، پھر ابھی رہنے دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا تھا، ممبر پر خطبہ پڑھنے لگے تھے، اور یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ کی جدائی کے غم میں ایک لکڑی سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی، آخر آپ نے اس کو سینے سے لگایا تب جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کارپینٹر یعنی بڑھائی کا شعبہ بھی کوئی مذموم پیشہ نہیں ہے، کوئی جس کی مذمت کی گئی ہو۔ ایک مسلمان ان میں سے جو پیشہ بھی اس کے لیے آسان ہو اختیار کرتا ہے اور اس کی حلال تلاش کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ اور ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ یعنی جو بھی جو بننے والی چیزیں ہیں، فروخت ہونے والی چیزیں، یعنی صنعت و حرفت کے متعلق بھی اسلام کی نگاہوں میں ترقی کا پلان ہے۔ یعنی آپ سوچنا سبحان اللہ کہ ایک پہلے لکڑی کا تنا تھا، جب تک کہ پہلے کوئی سورسز نہیں تھے اسی تنے سے کام لیا جاتا رہا، لیکن جیسے پتہ چلے کہ کوئی بڑھائی موجود ہے لندن اور وہ کوئی اس سے بہتر چیز بنا سکتا ہے، یعنی اس لکڑی کو کاٹ کر اور تراش کر اس کو شیپ دے کر، تو اس کو بہتر بنایا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ جیسے جیسے سورسز آپ کے پاس آئیں اور جو جو ترقی کے چانسز آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو اویل کریں، یعنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اسلام الحمدللہ، کیونکہ ہمارا دین تو سب سے لیٹسٹ اور جدت والا دین ہے الحمدللہ۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بیکورڈ اور دقیانوسی اور اولڈ نہیں، جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایسا، جو اسلام کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سب سے لیٹسٹ اور سب سے جدید باتیں اسلام میں ہی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام انبیاء اس کو لے کر آتے رہے، لیکن اسلام ہمیں ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چیز کے بارے میں ایسا کہا گیا کہ اچھا آپ صوفے پر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ رسول اللہ صوفے پر نہیں بیٹھے، آپ جہاز میں سفر نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ نے جہاز میں سفر نہیں کیا، آپ مائک میں نماز نہیں پڑھا سکتے کیونکہ رسول اللہ نے مائک میں نماز نہیں پڑھائی، آپ مسجد میں کارپیٹ نہیں رکھ سکتے کیونکہ رسول اللہ نے کارپیٹ پر نماز نہیں پڑھی۔ ایسا نہیں ہے، جیسے جیسے تمہارے پاس چیزیں، وہ تو رسول اکرم کا ایک نمونہ بنایا گیا، ہم سب جانتے کہ انہوں نے جو ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے کہ آپ نے مسکینی کی زندگی کو پسند کیا تھا، ورنہ ہم سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی جو کسی اور کو نہ دی الحمدللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام ترقی کے راستے میں رکاوٹیں، اس حدیث سے الحمدللہ یہ بھی ہم کو سیکھنے کو ملا کہ جو جو چیز میں ترقی ہو سکتی ہے آپ اس کو بہتر پلان کر کے اس کو آگے کے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، ضرور بنائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ اب آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، اسپیشلی جو گلف کنٹریز میں رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں رہنے والے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس لکڑی سے کیسے خوبصورت، یعنی جب آپ مسجد میں اندر جاتے ہیں تو قرآن رکھنے کی جو کیبنٹ ہیں، سبحان اللہ کیا خوبصورت نقش و نگاری ہوتی ہے اس میں۔ اور اسی طرح سے مسجدوں میں بعض اوقات جو کچھ ہلکی سی دیواریں جو بنائی جاتی ہیں اس میں جو نقش و نگاری ہوتی ہے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور اسلام نے اس میں ترقی کی، اصل میں اس میں ہو چاہے کیلیگرافی ہو چاہے کوئی ڈیزائن یا آرٹ ہو، الحمدللہ اسلام نے اس میں بہت ترقی کی۔ جب مینار بنائے جانے لگے تو کہا جاتا ہے کہ جو کاریگر ہوا کرتے تھے، چونکہ مسجدیں تھیں وہ، آپ دیکھیں گھروں میں نہیں ہوتی تھی پہلے ایسی نقش و نگاری، صرف مسجدوں کے لیے ہوتی تھی، تو جو کاریگر ہوا کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، تو کیوں نہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور پھر وہ اس میں ترقی کرتے گئے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں مسجدوں کی نقش و نگاری وہاں، سبحان اللہ، نہیں کبھی تو دیکھ کر عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں نے اس فن میں کتنی ترقی کی ہے الحمدللہ۔ اور یہ پوری دنیا کو آج مسلمانوں ہی کی دین ہے، یہ کہ مسلمانوں ہی کی وجہ سے چاہے آپ کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں تو ترقی ہوئی۔ اور آج یہ جو پی ایچ ڈی کا سسٹم ہے، اور جو ٹیچر کی سائن ہے، اور جو پی ایچ ڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھی گریجویشن سیریمنی ہوتے تو ایک لمبا سا لبادہ پہنایا جاتا ہے نا، پورا ڈریس آپ نے دیکھا ہوگا، اوپر سے شال جیسی پہنائی جاتی ہے، آستین بنی ہوتی ہے اس میں، جو ڈگری دینا ہے اس کو رول کر کے، یہ سب حدیث کے علم سے ملا الحمدللہ آج کی یونیورسٹیز کو، تو یونیورسٹیز پر بھی اسلام کا احسان ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ترقی کے راستے میں اسلام کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتا، یعنی بعد کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں جو بھی ترقیات ہوں گی یا اس سلسلے میں ہوئی، اور اسپیشلی آج کا جو یہ دور ہم جس میں جی رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو فن ہیں کس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اس لحاظ سے اسلام کا یہ پوری دنیا پر، یہ انسانیت پر احسان ہے کہ اس نے دین اور دنیا ہر دور کی ترقی کا پیغام دے کر صحیح تصویر آج انسان کے دنیا کے سامنے پیش کی. الحمدللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں جو اسٹون ایج کہلاتا ہے، یورپ یا ڈارک ایج کہلاتا ہے، جب سائنس کی کوئی ترقی ہوئی تھی اور وہ چیز سامنے پیش کی گئی تھی، تو آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا؟ کوئی جانتا ہے تھوڑی بہت ہسٹری؟ جو اسٹون ایج کہلاتا ہے، جب اسلام رائز ہو رہا تھا، الحمدللہ جب اسلام انٹروڈیوس ہوا عرب میں، اور اس کے بعد جب پھیلتا گیا، ترقی کرتا گیا، تو اس وقت یورپ ڈارک ایج میں تھا. اسٹون ایج کہلاتی تھی وہ، گٹر پڑے ہوئے تھے ہر جگہ، کوئی ترقی نہیں تھی، کیونکہ ترقی کو وہ لوگ دین کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے کہ دین کے معاملے میں کوئی ترقی نہیں. اسی لیے جب پہلی بار سائنس کی کوئی چیز انٹروڈیوس کی گئی، تو اس شخص کو سر عام کہا جاتا ہے، قتل کیا گیا، پھانسی کی سزا دی گئی. جو اس کے سپورٹر تھے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی خطرناک ہے، جب چرچ نے ایسی سزائیں مقرر کر رکھی تھی کہ جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرے گا تو اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. یا کہا جاتا ہے کہ ایسے لوہے کے ایسے کانٹے جیسے لگے ہوئے چیزیں تھیں ان کے پاس سزا دینے کے لیے. یعنی چرچ نے جو سزا کا تصور پیش کیا، پوری دنیا سے قاصر، اللہ حول ولا قوت الا باللہ. اس قدر بہیمانہ انداز تھا ان لوگوں کا، چرچ والوں کا، جو بھی مذہبی پیشوا رہنما بنے ہوئے تھے، اور جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی ان کا سپورٹ ہی ہوتا تھا. یعنی اس وقت بادشاہ اور جو یہ مذہبی طبقہ ہوتا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور ان لوگوں نے ایسی ایسی سزائیں دی ترقی کی رکاوٹ میں کہ تم کوئی ترقی نہیں کر سکتے. اور پھر اسی کا نتیجہ ہوا کہ اتنا زیادہ ان لوگوں کو پھر مذہب سے بیزاری پیدا ہوئی. اور پھر آج آپ دیکھتے کہ کوئی پھر چرچ میں جاتا ہی نہیں سوائے سنڈے کے، اور مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں کرسچینٹی میں ہے. کیا آپ بتائیے، کوئی جذباتی لگاؤ ہے ان کو؟ تو اس کے بعد پھر اسلام نے یہ ساری جب چیزیں دی، تو بعد میں یورپ کے لوگ آ کر جب دیکھا کرتے تھے، یعنی ترقی کیسے کرنی. کہا جاتا ہے کہ جب عمارتیں بنانا ہوتا تھا تو بغداد آتے تھے لوگ، جب کوئی آرٹ اور فنون کی بات ہوتی تھی تو لوگ بغداد یا عراق آتے تھے. اور آج یہ جو یہ سارے شہروں کو اتنی ترقی دی گئی الحمدللہ. پھر اسپین کے شہر جو آباد کیے گئے اس میں بھی ایسی ترقی ہوئی الحمدللہ. اور وہ لوگ دیکھنے آتے تھے. میڈیسن میں اسلام نے اتنا کامیاب تجربہ کیا الحمدللہ، کہ کہا جاتا ہے کہ پورا گڑھ تھا اسپین میڈیسن کا مسلمانوں کا، اور یورپ سے لوگ علاج کرانے کے لیے آیا کرتے تھے. سوچیں ذرا، لیکن کیسے زمانہ بدل گیا جب ہم نے اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھا. اور جب کسی قوم کے پاس بہت ساری نعمتیں آ جاتی ہیں اور پھر ان نعمتوں کو وہ صحیح حق ادا نہیں کرتی، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ آج ہم مغلوب ہیں اور وہ غالب ہیں. انہوں نے ہماری ساری چیزیں لے کر وہ چلے گئے واپس، اور پھر اس کو اپلائی کیا. آپ دیکھیں پھر ترقی کس کی ہوتی ہے. تو پھر حال باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، لیکن فی الحال ہم کتاب البیوع آگے بڑھتے ہیں. اپنی ضرورت کی چیزیں سربراہ خود بھی خرید سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا، اور ابن عمر نے وہ اونٹ خود خریدا تھا. اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ ایک مشرق بکریاں بیچنے لایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی. اپنے جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک اونٹ خریدا تھا. سبحان اللہ، یہ جو جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا تھا، اس پر امام بخاری نے کہا جاتے کم سے کم تو بھی کہیں 100 مسنوں کے حل بتائے ہوں گے ایک حدیث سے، اور یہی ان کی فقاہت تھی ماشاء اللہ. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین تھے خلیفہ، یا اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، آپ بھی سربراہ تھے، تو آپ لوگ اپنے کام خود کیا کرتے تھے. بازار بھی جاتے تھے اور خریدتے بھی تھے. کبھی بلال رضی اللہ عنہ بھی لے کر آتے تھے، لیکن کبھی آپ سے خود بھی خرید لیا کرتے تھے. تو اس سے کوئی آپ کی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی اگر آپ اپنے کام خود کریں یا چیزیں خریدیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ اچھا، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، کسی اسکالر کو میں کہیں کچھ پڑھ رہی تھی، انٹرویو وغیرہ، یا نیچے جو ڈسکرپشن ہوتا ہے، اتنا سننے کا ٹائم نہیں تھا تو وہ پڑھ رہی تھی. تو اس میں وہی کہہ رہے تھے کہ میں کسی کنٹری میں وہ جا رہے تھے جہاں ان کی بہت ساری لمبی کوئی لیکچر سیریز تھی. تو کہنے کے لیکچر ختم ہونے کے بعد جب میں کسی کار اترا اور کہیں کوئی بکالا سے کچھ چیز دی خریدی، ضروریات کی چیزیں خریدی، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت دیر سے میرا پیچھا کر رہا ہے. تو پھر میں نے پلٹ کر پوچھا، وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہ رہی کہ آپ کے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں، تو کیا آپ چیزیں بھی خریدتے ہیں یہ کھانے پینے کی، اور دکانوں پر بھی جاتے ہیں، بکالوں پر بھی جاتے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا وہ شخص. تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا کہ اس इसमें कौन सी हैरत की बात है, मेरी जरूरियात है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, और मैं अगर ये चीजें ना खरीदूंगा तो फिर उनको कौन ना खरीद कर ला कर देगा। तो हम क्या, हमारे जहन में जो इमेजिनेशन आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं कि जो किसी इदारे का सरबरा हो या फिर जैसे या तो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि कुफार मक्का का एतराज ही क्या था, सूरह फुरकान में आप पढ़ते हैं ना कि कैसा रसूल है जो बाजारों में चलता फिरता है और खाना खाता है। तो लोग क्या चाहते हैं, जो सुपरस्टिशन अपने जहन में बना लेते हैं कि जो रहनुमा हों, लीडर्स हों या जो स्कॉलर्स हों, उनकी अपनी नॉर्मल कोई जिंदगी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना खरीदी करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस क्या करना चाहिए, सिर्फ लेक्चर्स ही लेक्चर्स देते रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है भला, आप बताएं, और ये कॉन्सेप्ट है या नहीं अपने यहाँ बताएं आप। तो वही मैं आप लोगों से आपकी सहमति लेना चाह रही थी कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि लीडर ये रहनुमा खरीदी कर सकता है, उसको हक है खरीदी करने का। बिल्कुल, क्योंकि वो भी इंसान है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे। आप देखें, आप तो खुद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का आपने बिजनेस किया था, उसके बाद भी आप करते थे और आपने बकरियां भी चलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई बुराई नहीं है। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वो भी बिजनेस करते थे, लेकिन फिर खिलाफत की जिम्मेदारी की वजह से उस बिजनेस को छोड़ दिया, और अबू बकर सिद्दीक से खुद छुड़वा दिया बिजनेस कि आप अभी खिलाफत की जिम्मेदारी संभालें और ये बिजनेस छोड़ दें, हम आपको वजीफा मुकर्रर कर देंगे बैतुल माल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये रसूल अकरम की सुन्नत रही है। बल्कि आपने खुद एक यहूदी से उधार गल्ला खरीदा था और अपनी जरा उसके पास गिरवी रखवाई थी, और ये किसी मुरव्वत या किसी चीज के खिलाफ नहीं कि कोई इमाम हो या बादशाह हो या नबी हो, किसी का दर्जा बड़ा नहीं है। अपना सौदा बाजार से खुद खरीदना और खुद ही उठाकर ले आना, ये रसूल अकरम की सुन्नत रही है। और जो इसको बुरा या इज्जत के खिलाफ समझे वो ही ना समझे असल में। तो बल्कि बेहतर यही है कि इंसान जहां तक हो सके अपना काम खुद ही अंजाम दे, तो उसकी जिंदगी पुरसुकून होगी, और उसवे हसना इसी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। चौपाया जानवरों और घोड़ों और गधों की खरीदारी का बयान, जो हदीस नंबर 2097 है, यही वाली वो हदीस है जो जिसके बारे में मैं कह रही थी। स्कॉलर्स ने इस हदीस के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इस पर कई यानी किताबें इस पर बहस में लिखी हुई है इस हदीस पर, और इस एक हदीस से उलमाए कराम ने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह से मसाइल के हल निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हदीस कितनी बेनिफिशियल साबित हुई मुसलमानों के लिए। तो अगर कोई सवारी का जानवर या गधा खरीदने और बेचने वाला उस पर सवार हो, तो उसके उतरने से पहले खरीदार का कब्जा पूरा होगा या नहीं। और इब्न उमर ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, इसे मुझे बेच दे। आपकी मुराद एक सरकश ऊंट से थी। अब हदीस देखिए आगे, हमसे मोहम्मद बिन बशार ने और कहा कि हमसे अब्दुल वहाब ने और उनसे उबैदुल्ला ने बयान किया, उनसे वहाब बिन कैसान ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्ला ने। और ये जाबिर बिन अब्दुल्ला सहाबी थे, कोई इनकी कोई एक खास बात आप मुझे बता सकते हैं? जाबिर बिन जी जंगे खंदक में इन्होंने खाना खिलाने के लिए लेकर गए थे अपने घर, और एक ही बकरी थी जबकि इनके घर में चंद यानी कुछ किलो जौ थे। यही वो सहाबी थे जिन्होंने एक एजेड औरत से निकाह किया था, क्योंकि इनके वालिद जंगे उहद में शहीद हो गए थे और इनकी बहुत सारी बहनें थी छोटी, कह रहे थे 9 बहनें थी और कुछ कहते हैं 7 बहनें थी। तो रसूल अकरम ने पूछा कि अच्छा क्यों इतने यंग हो, बिल्कुल 17-18 साल के नौजवान थे, बिल्कुल एक एजेड औरत से शादी कर ली थी जो बेवा थी। तो कहा कि या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी बहनों की जैसी ही ले आता तो वो उनकी कंगी चोटी कौन करता। सुभान अल्लाह, ये बात हमें देखने को मिलती है। तो बहुत मशहूर सहाबी हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला, बहुत सारी अहादीस भी उन सहाबा में शामिल होते हैं जिन्होंने कसरत से अहादीस रिवायत की हैं। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे ज़ातुर रिक़ा या तबूक में था, मेरा ऊंट थक कर सुस्त हो गया। इतने में मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, जाबिर, मैंने अर्ज किया, मैं हाजिर हूं या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, क्या बात हुई? मैंने कहा, मेरा ऊंट थक कर सुस्त हो गया है, चलता ही नहीं, इसलिए मैं पीछे रह गया हूं। फिर आप अपनी सवारी से उतरे और मेरे उसी ऊंट को एक टेढ़े मुंह की लकड़ी से खींचने लगे यानी हांकने लगे, और फिर मैं कि अब सवार हो जा, चुनाचे में सवार हो गया। अब तो ये हाल हुआ कि मुझे उसे रसूलुल्लाह के बराबर पहुंचने से रोकना पड़ जाता था। सुभान अल्लाह, सहाबे इकराम की आदत थी कि कभी भी वो रसूल इकराम से आगे पेश कदमी नहीं करते थे, अपने कदम यानी पैदल चलते तो अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते थे बल्कि थोड़ा सा पीछे पीछे चलते थे आपके, और सवारी पर होते तो भी अपनी सवारी आपसे आगे नहीं जाने देते थे। अब वो ऊंट इतना भी तेज हो गया रसूल अकरम के कुछ करने से, आपने कुछ लकड़ी से उसका थोड़ा सा उसको हांका और कुछ किया तो इतना तेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया, जाबिर, तूने शादी भी कर ली है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया, کسی کماری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے۔ فرمایا کسی کماری لڑکی سے کیوں نہ کی، تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ جابر رضی اللہ عنہ چونکہ ینگ کنوارے تھے اصل میں، تو میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایک ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ پھر آپ نے پوچھا، اچھا اب تم گھر پہنچ کر خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے ایک اوقیہ چاندی میں خرید لیا۔ رسول اللہ مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے دو رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گئے اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوکیا چاندی تول دے۔ انہوں نے ایک اوکیا چاندی جھکتی ہوئی تول دی۔ میں پیٹ موڑ کے چلا تو آپ نے فرمایا جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے، حالانکہ اس سے زیادہ ناگوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے یہی فرمایا، یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس ایک حدیث سے کہا جاتا ہے، محدثین نے اور فقہا نے اتنے مسائل اخذ کیے، الحمدللہ ایک حدیث رسول اکرم کی کتنی فائدہ دے رہی ہے مسلمانوں کو، تو آپ سوچے پوری حدیث کا ذخیرہ کتنا فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ، کیسا اسوہ چھوڑ گئے ہمارے رسول ہمارے لیے، اور صحابہ بھی کیسے ماشاءاللہ، اور انہوں نے ہر چیز برابر یاد رکھی۔ اس حدیث سے پہلے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تھے، اس وقت ایک رہنما تھے، جنگ میں آپ کمانڈر بھی تھے، سب تھے، لیکن ایک ینگ لڑکے کے لیے جو کہ پیچھے رہ گئے، آپ کو سب کا کتنا خیال تھا، آپ پورے لوگوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ پیچھے رہ جانے والا ایک لڑکا، آپ نے یہ بھی دھیان رکھا کہ کسی کا اونٹ پیچھے رہ گیا اور وہ سست چل رہا ہے، آپ نے ان کی بھی خبر گیری کی۔ اسی بات پتہ چلتی ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو سب کی خبر رکھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جب کسی مشن کے لیے نکل رہے ہوں تو، یعنی جو بھی مشن جب درپیش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پورا کرنے کے لیے سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر معجزہ ہے کہ آپ نے جو ٹیڑھی پڑی لکڑی تھی وہاں پر، اس سے اس کے اونٹ منہ کو سیدھا کیا یا اس کو ہانکنے لگے، تو جس کی وجہ سے وہ اونٹ کیا تھا، سست تھا لیکن وہ تیز ہو گیا۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم خود اپنی سواری پر سے اترے اور اس اونٹ کو سیدھا کیا، یعنی چلنے کے لیے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اترنا بھی گوارا کیا۔ اب کوئی سوچیے کہ ہمارے یہاں کا کوئی لیڈر یا رہنما، چاہے وہ دینی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی دنیاوی بھی آپ لے لیں، جو بھی آپ لے لیں، کیا کبھی اپنے کسی ایک ساتھی کے لیے اس طرح سے اپنی سواری سے، اپنے کار سے اتر کر، اسی کار اگر خراب ہو گئی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو کچھ بولنے کے لیے اترے گا اپنی کار سے؟ تو یہ رسول اکرم کی عاجزی تھی۔ آپ دیکھیں کہ کیسے خود اپنی سواری، اور سواری پر سے اترنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں اور کنٹینیو آپ کی سواری چل رہی ہوتی ہے، اور اونٹ سے اترنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ سواری کتنی تیز ہو گئی، اونٹ کتنا تیز ہو گیا کہ اس کو روکنا پڑ رہا تھا۔ اس سے جابر رضی اللہ عنہ کی فرما برداری پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی اپنے اونٹ کو آپ سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے، جانے نہیں دے رہے تھے۔ یہ رسول اکرم کی عزت اور تکریم کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ نہ تم بڑھاؤ اپنی آواز کو ان کی آواز کے اوپر اور نہ ہی اپنے قدموں کو ان کے قدموں کے اوپر، کیا تم اپنے اعمال کو ضائع کر دینا چاہتے ہو؟ ایسا نہ کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائے۔ تو صحابہ کتنی رسپیکٹ کرتے تھے رسول اکرم کی کہ کبھی ان کے قدموں سے قدم برابر ملا کر بھی نہیں چلتے تھے، تھوڑا پیچھے چلتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے، آپ کو معلوم، اصل میں رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کے والد جن کا جب شہید ہوئے جنگ احد میں، ان پر قرض بھی تھا، اور رسول اکرم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بہت عیالدار، یعنی بہت زیادہ بچے والے شخص تھے جو عبداللہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ شہید ہو گئے تو گھر میں کون بچا؟ اب یہ 17-18 سال کا لڑکا، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی ساری بہنیں۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے دیکھیں کیسے خاص طور سے وہ بات کی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنوارا لڑکا بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کرنے دیں گے ایسا؟ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ بےچارے جو کرنے کو تیار ہوں گے ان کو ایک طرف ہٹا دیں گے اور بولنے والے ہی باتیں بناتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی سمجھداری ہے، دیکھیں جابر بن عبداللہ کی، کہ انہوں نے اس لیے شادی کی ایسی بیوہ خاتون سے جو سمجھدار تھی اور ایجڈ تھی کہ ان کی بہنوں کا خیال رکھ سکے۔ اب جو لوگ آتے ہیں اور لاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے اسلام میں سسرال کی خدمت کرنا، تو بھلا اس کے لیے الگ سے انسٹرکشن دینے کی ضرورت ہی کہاں تھی؟ یہ تو ایک مومن کا اخلاق ہوتا ہے کہ جس گھر میں شادی کر کے اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بالکل بھی اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ بہوؤں کو صرف کام کرنے کے لیے لائے گئے، جو ہمارے یہاں پر ہندوانہ کانسیپٹ ہے نا کہ شادی کرتے ہیں بیٹوں کی کام والی لانے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ کام کرنا پڑ جائے اخلاقاً یا ضرورتاً تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب یہاں وہ جو عورت آئی تھی شادی ہو کر تو کہ انہوں نے انکار کر کے چلی گئی کہ نہیں بھی میں تمہاری یہ بہنوں کو نہیں سنبھال سکتی، میں نے تو صرف تم سے شادی کی ہے. نہیں، ایک اور جو بات اوپر رہ گئی وہ یہ تھی کہ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ینگ یعنی کفو بھی ہونا چاہیے، اور شادی جب ہم کر کے دیتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اسپیشلی والدین نے سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے تو ان کو انجوائے کرنے دیں، ان کو ٹارچر نہ کریں شادی کے بعد کہ یہ تو بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا اور یہ کیا دن رات کمرے میں رہ رہے ہیں. نہیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو آزادی دیں. اور یہ ینگ ایج ہوتی ہے نا، کیوں عام زبردستی کی پابندیاں لگا رہے ہیں؟ ہمارے پر کانسیپٹ ہے کہ نہیں، دن میں تو کمرے کا پردہ گرنا ہی نہیں چاہیے، دن میں دروازہ نہیں بند ہونا چاہیے ہسبینڈ وائف کا. لو، کوئی گناہ کی بات ہے دروازہ بند کریں گے؟ تو یہ کیوں ایسی لمیٹڈ اور کیوں اتنی نیرو تنگ سوچ ہے ہماری، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ شادی جب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو بیوی کے کو حلال کیا ہے شوہر کے لیے. تو اللہ کے رسول کیا کہا کہ تم کسی کماری سے کر لیتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتی، نہیں انجوائے کرتی. ہم کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ انجوائے کرنا. جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے وہ انجوائے کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں انجوائے نہیں کرنے دیا جاتا، اسپیشلی ینگ جو نیولی جو میرڈ کپل ہوتا ہے اس کو تو بالکل بھی نہیں. اور اتنی بےجا پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، تو پھر اب جب گھر میں آپ حلال چیزوں سے روک رہے ہیں تو پھر باہر تو حرام کے راستے اور دروازے پورے کھلے ہیں. تو اللہ کے لیے جب ساسیں بنیں تو یہ ظلم نہ کریے گا. اس کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم گھر پہنچ کر، کہیں تھوڑے عرصے پہلے ہی شادی ہوئی تھی، تو کہا کہ اب جب تم گھر پہنچو گے تو خوب تمہیں انجوائے کرنا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک کام یعنی آپ نے جب ایک ٹاسک پورا کر لیا، آپ اللہ کے راستے سے جہاد سے واپس آ گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب نیک ہیں اور دیندار ہیں تو آپ زندگی کی جو جائز چیزیں ہیں آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. نہیں، آپ جو جائز چیزیں ہیں آپ اس سے پوری طرح سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اسلام ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے کہ لائف کو انجوائے کرتے ہوئے گزارو، خوشی سے گزارو. آپ دیکھیں رسول اللہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے کنورزیشنز آپ دیکھتے جائیے، جو ان کی میرڈ لائف کے کنورزیشنز ہیں، ہسبینڈ وائف کی باتیں، ان کا انداز ایک دوسرے کے ساتھ محبت، آپ وہ دیکھیے. لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ کہ نہیں، منہ پر 12 بجے ہوں، جو اگر کوئی اسکالر ہو یا کوئی دینی کام کرنے والا پرسن ہو وہ کسی سے، وہ اپنی بیوی سے بھی ہنس بول نہیں سکتا ہے. اور ہمارے پر نارمل لوگ بھی پابندیاں لگاتے کہ لو گھر میں سب لوگوں کے سامنے بیوی سے چونچلے ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بیچارہ بیوی سے نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ یا بیوی شوہر سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ کتنی عجیب ہم نے پابندیاں بیجا لگا رکھی ہیں نا، اور کتنی بیجا ہم نے باتیں بنا رکھی ہیں اور سارے خود ساختہ باتیں گھر رکھی ہیں. تو رسول اکرم نے کہا ہمیں کہ اچھا اب تم گھر جاؤ اور خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا. سبحان اللہ، کتنا نیچرل دین ہے ہمارا. تمہیں کتنی بڑی ابھی قربانی لے کر آئے ہو، گھر والوں سے دور رہے ہو، جہاد میں گئے تھے، اتنی محنت کی ہے، اب انجوائے کرو. تو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے تم یہ ڈیوٹی دیتے رہو اور بس 24 گھنٹے عبادت میں اور کام میں لگے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی بہت ساری دوسری چیزیں بھی دی ہیں. پھر آپ نے دیکھیں، آپ جانتے تھے کہ چونکہ ان کے والد پر بہت قرض تھا کہا جاتا ہے، اور ایک دفعہ جابر بن عبداللہ ہی نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ جب وہ فکر مند اور پریشان دکھ رہے تھے تو رسول اکرم نے پوچھا کہ جابر کیوں، پر کیا ہوا، کیا بات ہے پریشانی کی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور اب میں ہی ان کی جگہ ہوں، اور میرے والد بہت سارا قرض چھوڑ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرا قرض ادا کرنا، تو بس اسی لیے فکر میں ہوں. تو رسول اکرم جانتے تھے کہ ان کو ضرورت ہے پیسوں کی، لہٰذا ان سے اونٹ خود ہی خرید لیا. سبحان اللہ، نہیں اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے جتنے بھی جو ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا احساس، خیال اور فکر، تو خود ہی ان سے اونٹ خرید لیا اور خود ان سے پوچھے کہ کتنے میں بیچو گے، یا اونٹ بیچو گے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل. تو آپ نے اس کو پھر ایک اوکیا چاندی میں خرید لیا. تو یہ خرید و فروخت کے معاملے میں اس لیے لائے ہیں کہ یعنی راستے میں ہی آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں، کسی بزنس کو بزنس ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی، اور پھر گھر پہنچنے کے بعد آپ اس کو ہینڈ اوور کریں گے سواری کو. حالانکہ ابھی صرف بات چیت ہوئی ہے، ابھی نہ پیسہ دیا گیا نہ سواری آپ کے ہاتھ میں آئی، اور جابر رضی اللہ عنہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ایماندار، کہ گھر پہنچنے سے پہلے جب مدینہ پہنچے تو سیدھا رسول اکرم کے پاس پہنچے مسجد، کیونکہ بات ہو چکی تھی خرید و فروخت کی، تو پہلے سواری ان کو ہینڈ اوور کرنا چاہتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ چونکہ پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے، یہ دوسرے دن پہنچے، اور پھر جب ہم مسجد آئے تو رسول اکرم کے مسجد کے دروازے پر ہی ملاقات ہو گئی. تو آپ نے پوچھا کہ ابھی آئے؟ تو کہا کہ ہاں ابھی آیا ہوں. اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اونٹ چھوڑ دو، اور اس سے ہاں تحت المسجد کا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ آئیں کہیں باہر سے تو پہلے مسجد میں دو رکعت نفل نماز پڑھیں. اور پھر چاندی تول کر ان کو دے دی گئی. اس کے بعد رسول اکرم نے وہی اونٹ ان کو بطور تحفتن دے دیا. سبحان اللہ. یعنی واقعی میں سخاوت ہم دیکھنا ہو تو رسول اکرم سے ہی سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ایسا پھر کئی صحابہ کرتے تھے الحمدللہ، کہ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ان سے وہ چیز خریدتے اور بعد میں انہیں کو ہبا کر دیتے تھے. تو دیکھ رہے کہ آپ ایک حدیث سے کتنی ساری باتیں پتہ چلی. تو یہاں پر امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چوپائے، یعنی جو چار پیر والے جانور ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز ہے. اور اس میں گدھے کا ذکر نہیں، لیکن گدھا بھی خرید و فروخت کرنا جائز ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ گدھا صرف باربرداری کے لیے ہوگا، اس کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتے. ایک اور جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم سے بیچتے وقت یہ شرط کر لی تھی کہ مدینہ پہنچنے تک میں اس پر سوار رہوں گا. لیکن شرط بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ابھی چونکہ بات پوری، یعنی بات تو طے ہو گئی لیکن پیسے کا لین دین نہیں ہوا، تو لہٰذا جب تک کہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے وہ چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہے یہ بات درست ہے کہ خرید و فروخت میں شرائط رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور 20 جگہوں پر اس حدیث کو لائے گئے 20، اور اس سے بہت سارے مسائل کا استخراج کیا گیا ہے الحمدللہ. ایک حدیث رسول اکرم کی کتنی فائدہ دے رہی ہے. تو بات سمجھ میں آئی. جاہلیت کے بازاروں کا بیان، جن میں اسلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے خرید و فروخت کی. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے سفیان بن عوینہ نے، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابن عباس نے، کہ عکاظ، مجنہ اور ظلمجاز، یہ سب زمانے جاہلیت کے بازار تھے. جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو گناہ سمجھا. اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل کی، لیس علیکم جناح. ابن عباس نے اسی طرح قرات کی ہے، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایام حج میں ان بازاروں میں تجارت کرو. تو میرے حال بازار تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ناپسندیدہ جگہ ہیں، لیکن ضرورت کی جگہ ہے نا، یعنی اس کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ بازار بھی ضروری ہے. اور اگر زمانے جاہلیت کے بازار تھے، آپ ابھی بھی اس میں کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے دیکھیے حدیث نمبر 2100. جب مسلمانوں میں آپس میں فساد نہ ہو یا ہو رہا ہو تو ہتھیار بیچنا کیسا ہے؟ اور عمران بن حسین فتنے کے زمانے میں ہتھیار بیچنا مکروہ سمجھتے تھے. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے، اور ان سے یحییٰ بن سعید نے کہا، ان سے عمر بن کثیر نے، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو محمد نے، اور ان سے ابو قتادہ نے، کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اکرم کے ساتھ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زرہ بخش دی اور میں نے اسے بیچ دیا. پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا. یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس باب سے امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب فساد نہ ہو تو اس وقت جنگی سامان بیچنا درست ہے، کیونکہ زرہ بھی ہتھیار ہی میں آتی ہے، یعنی لڑائی کے سامان میں داخل ہے. اب یہ بات رہی کہ فساد کے زمانے میں ہتھیار بیچنا، تو یہ بعض نے اس کو مکروہ رکھا ہے، اور جب ان لوگوں کے ہاتھ بیچے جو فتنے میں، یعنی فتنہ پھیلا رہے ہوں اور حق پر نہ ہوں، ان کے ہاتھوں ہتھیار بیچنا یہ گناہ کا کام ہوگا. یعنی معصیت پر، یعنی اللہ کی نافرمانی پر سپورٹ کرنے کے لیے کسی کو ہتھیار بیچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نہ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. تو بہرحال جو جماعت حق پر ہو اس کے ہاتھوں بیچنا مکروہ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں یہودیوں کا ایک جرم کیا تھا کہ جو اوس اور خزرج کی جو کتنی سو سالہ جنگ تھی، یعنی کئی سو سال سے وہ لوگ جنگ میں الجھے ہوئے تھے، اور مدینہ کے پورے جو ایجڈ لوگ تھے آپ یقین جانے کہ پورے جنگ میں ختم ہو چکے تھے، اور یہود اس جنگ کو بھڑکاتے رہتے تھے جو جنگ بواس تھی، اور اس جنگ کے شعلے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ جلائے رکھتے تھے تاکہ ان کے ہتھیار بکتے رہے. یعنی ایک طرف یہود دو طرح سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ایک طرف ان سے ان کو سود پر قرضہ دیتے، اور وہی جو سود پر قرضہ دیتے وہ انہی پیسوں سے یہ لوگ ہتھیار خریدا کرتے تھے، اور ہتھیار بھی یہودی ہی بناتے تھے. یعنی دو طرح سے ان کا فائدہ تھا، اور جو ان کا قرضہ تھا ختم ہی نہیں ہوا، بیچارے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے وہ ہمیشہ یہودیوں کے مقروض رہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ میں عام بات نہیں ہے جنگ ہونا، اس میں بہت پیسہ لگتا ہے. تو جب تم فتنہ اور فساد بھڑکانے کے لیے تم ہتھیار بیچو گے تاکہ تمہارے ہتھیار بھی نکل جائیں، پرانے سڑے گلے ہتھیار، اور تم سامنے والے کو بیوقوف بنا کر اس کی خوب قیمت بھی وصول کر لو. اب وہ ہتھیار جو تمہارے نہیں کام آ رہے ہیں تو، اور زبردستی اگر تم اس کو فتنہ پھیلانے کے لیے بیچ رہے ہو تو یہ تو سراسر زیادتی ہے. تو بہرحال یہ چیز اسلام میں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ فتنے کے زمانے میں جو گناہ پر مبنی گروپ ہوگا اس کے ہاتھوں ہتھیار نہیں بیچے جائیں گے. پھر عطر بیچنے والوں اور مشک بیچنے کا بیان. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بردہ بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا، اور ان سے ان کے والد ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کسی ہے. مشک ایک خوشبو ہوتی ہے، بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے. لیکن لوہار کی بھٹی یہ تمہارے گھر کو یا کپڑے کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے، اس کا دھواں بلیک ضرور آپ کو پہنچے گا. تو یہاں پر اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی مثال قائم کی ہے کہ دوستی میں صحبت کتنا معنی رکھتی ہے، اچھی صحبت یا بری صحبت. اور امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ خریدنا اور بیچنا یا خوشبو خریدنا اور بیچنا وہ بھی جائز ہے. تو واقعی میں ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی دوستی کی مثال، نیک صحبت کی جو مثال ہے یا اس کے فائدے ہیں وہ اپنی جگہ بہت زیادہ ہیں. یعنی ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہاں، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسی لیے آپ دیکھیں بار بار کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی صحبت میں دو، اچھے دوست ان کے ہونا چاہیے، اور خود ہمارے دوست بھی اچھے ہونے چاہیے. جو ہمارا جو سرکل ہے جن سے ہماری دوستی ہو، جو کمپینین شپ ہو ہماری، وہ ایسے لوگوں سے ہو جو آپ کو دین کے راستے میں آگے بڑھانے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ دنیا کے بندے آپ کو بنا کر رکھ دیں. تو عطر فروش کی مثال دی گئی کہ خوشبو تو ضرور پا کر ہی رہو گے اگر نہ بھی تم نے خریدی. پچھنا لگانے والے کا بیان. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید بن ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ ابو طیبہ نے رسول اکرم کے پچھنا لگایا تو آپ نے ایک سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا، اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام جو ہوتے تھے عرب میں، اصل میں جو مالک ہوتا تھا وہ ان کو روزانہ اجرت پر لگایا کرتے تھے کہ تم روزانہ اتنے کما کر لا کر مجھے دو. تو یہاں پر رسول اکرم نے جو غلام نے آپ کے پچھنا لگایا تو ان کے مالک سے کہا کہ تم اس کی اجرت میں کمی کر دو جو خراج ہے اس میں، کیونکہ وہ غلام کو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تم مجھے روزانہ 10 دینار لا کے دو، تو غلام کے لیے مشکل ہو گیا ہوگا اتنے روزانہ کمانا، تو کہا کہ تم اس میں کمی کر دو. یعنی اس سے پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سارے طبقے کا کتنا خیال تھا کہ جو محنت مزدوری کا کام کرتے تھے آپ ان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کے حق بھی آپ نے سب کو ادا کرنے کی تاکید کی. تو اس سے پتہ چلے کہ پچھنا لگوانا جائز ہے اور اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے. پہلے رسول اکرم نے شروع میں اس پر منع کیا تھا لیکن وہ منسوخ ہے حکم، اور جو آپ کا فائنل حکم تھا وہ یہی ہے کہ آپ نے اجرت دی پچھنا لگانے والے کو. ان چیزوں کی سوداگری جن کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن حفص نے، اور ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشمی جبا یا دھاری دھار ریشم ملا جبا بھیجا، پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اسے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ. تو جیسے کہ ہم سب جانتے کہ ریشم ہمارے مردوں کے لیے جائز نہیں اور عورتوں کے لیے جائز ہے، تو یہاں پر اس کو بیچنا درست ہے. یعنی آپ ایسی چیزوں کا کاروبار کر سکتے ہیں جو اسلام میں مردوں کے لیے جائز نہیں، جیسے اب مردوں کے لیے تو سونا بھی جائز نہیں ہے. ہاں لیکن آپ جیسے بت نہیں بنا سکتے، کیونکہ کچھ لوگ بت بنا کر بھی بیچتے ہیں. آپ جو پوجا کے لیے چیزیں چڑھائی جاتی ہیں تو وہ نہیں بیچ سکتے، نہیں ایسی چیزیں نہیں بیچ سکتے جس میں کھلم کھلا شرک کو سپورٹ ہو رہا ہو، ایسی چیزیں نہیں بیچی جا سکتی. ہاں جو عام چیزیں بیچی جاتی ہیں اور سبھی لوگ خریدتے ہیں، اب اس کو پھر لینے والا کسی بھی مقصد یا مرضی سے خریدے، اس میں پھر آپ پر کوئی پابندی یا حرج نہیں ہے یا آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو میرے حال کوئی اگر کافر اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، جس سے مسلمان اگر فائدہ نہیں اٹھا سک رہا ہو. اور راجع بات یہی ہے کہ ریشمی جو جوڑا ہے، چونکہ عورتیں تو پہن سکتی ہیں اس کو اور مردوں کے لیے وہ منع ہے لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس کی خرید و فروخت میں کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. تو کراہت، بعض کہتے ہیں کہ ریشمی کپڑے مردوں کے لیے پہننا کراہت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے. تو ایسے کپڑے جو آج کل وجود میں آ رہے ہیں جس میں جیسے کہ عورتوں کے لیے بھی ایسے کپڑے پہننا جائز ہے جیسے جسم جھڑکے، اور یا تو وہ اتنے ظاہر ہوتے جب وہ باہر نکلے گی تو ابایا پہن کر نکلیں گے، لیکن پھر بھی ایسے کپڑوں سے اسے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے جسم اندر سے جھلک آئے. حمزہ عبداللہ بن یوسف نے بیان کے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دینے نافع نے انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ کہ انہوں نے ایک گدہ خریدا جس پر مورتیں تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چوں ہی اس پر پڑی، آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے. عائشہ نے بیان کی کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول سے معافی مانگتی ہوں. فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گدا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں. آپ نے فرمایا لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہیں فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے. تو باقاعدہ جس پر مورتیں بنی ہوئی ہوں جس کی لوگ ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں تو بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، نہ ایسی چیزیں خریدنی جائز ہیں اور نہ ہی اس کو بیچنا جائز ہوگا. یعنی اسپیشلی جس پر، یعنی جو خاص طور سے دوسری قوموں کی پوجا کی نشانیاں ہو جس پر، جس کو وہ پوجتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، جس میں ایسی چیزوں کی خرید و فروخت بھی جائز دی اور اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز ہے. کیونکہ اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو کیا ہوگا، اس میں آپ کے گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوں گے. تو جو لوگ اپنی شادیوں کی تصویر فریم کرا کے اپنے بیڈ رومس میں لگاتے ہیں، یا آج کل تو ایک عام فیشن بن گیا ہے یہ اسپیشلی بڑے گھروں میں، کہ جو ہم پہلے شو پیس ہوا کرتے تھے کہ اچھا سا گلدان ہوتا تھا اینی ویز، یا کوئی اور چیز ہوتی تھی، کوئی پاٹ وغیرہ ہوتا تھا شو کے لیے یا کچھ شو پیس کے طور پہ رکھنے کے لیے، آج کل مجسمے بن گئے ہیں، مجسمے نکل گئے ہیں. کہ اتنا ہی کلچر عام ہو گیا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں کثرت سے چیز نظر آتی ہے کہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں، یا چاہے تو ہاتھی لے لیں یا شیر وغیرہ، یعنی جانوروں کے بھی مجسمے رکھے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کہا گیا ہے کہ مورتی بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے. تو یہ جو ایک آج کل مسلم کنٹریز میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں مجسمہ سازی ہوتی ہے، تو مجسمہ سازی یا مورتیاں بنانا اسلام میں جائز نہیں، نہ آرٹ کے نام پر، نہ کلچر کے نام پر، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نان مسلمز کے ہاتھوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہم تھوڑی پوجا کر رہے ہیں اس کی، بنا کر بیچنے میں کیا حرج ہے، تو ہندو اس کی پوجا، یعنی کوئی بھی نان مسلم اس کی پوجا کرے، تو نہیں، آپ نہیں کر سکتے وہ کام، یہ کاروبار. اس حدیث سے صاف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جاندار کی تصویر بالکل جائز نہیں ہے بنانا، چاہے وہ نقشی ہو یا مجسم ہو، یعنی مٹی کس مٹی سے آپ بنا رہے ہوں ایک جسم کی معنی، یا آپ اس کو ڈرا کر رہے ہوں. تو باپ کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ آپ نے مورت دار کپڑا عورت مرد دونوں کے لیے مکروہ رکھا مگر اس کا خریدنا جائز سمجھا، اس لیے کہ عائشہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ بے کو فسخ کریں. تو یعنی اگر خرید لیا تھا غلطی سے تو پھر کیا کریں، اس کو کسی اور کام میں لے آئیں. جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایسی کوئی چیز خرید لی جو بازار، وہ کسی کہیں اور گئے تھے تو وہاں بازار میں کوئی چیز آئی ہوئی تھی، یا غنیمت میں سے ان کو کچھ مال ملا تھا جس میں کچھ چادر جیسی تھی، موٹا کپڑا تھا، تو آپ نے اس کو بچھانے کے لیے استعمال کرا تھا. اس کے اوپر مطلب کچھ ایسی مورتیاں نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن کچھ جیسے جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو بچھانے کے لیے یوز کرا، اس کو آپ پیروں میں لے آئے. تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اگر غلطی سے کوئی چیز خریدی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بچوں کی چادروں پر، کارپیٹ پر بھی کچھ کارٹون جیسے بنے آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس میں اگر آنکھیں ہوں تو اس کو بالکل نہ خریدیں. لیکن ایسی کوئی چیز شیپ جیسے دکھائی دے رہا اور غلطی سے خرید لیا، یا پھر اب خرید لیا تھا پہلے معلوم نہیں تھا، اب کیا کریں، تو اب ظاہر سے تو اچانک کارپیٹ تو نہیں چینج کر سکیں گے گھر کا آپ، چونکہ پیروں میں چلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہونی چاہیے ورنہ فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں دو چیزوں میں فرق سمجھیں کہ ایک ایسی چیز ہے یعنی خاص جو نان مسلمس میں جو اللہ کے ساتھ شرک کو سپورٹ کرتی ہیں، جس سے شرک یا پوجا پاٹ ہوتی ہے، تو وہ تو بالکل بھی بنانا یا بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر یعنی جو ایسی کچھ تصویریں جیسی بنی ہوں لیکن اس کی پراپر آنکھیں نہ ہو. جیسے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آج کل ہر چیز پر مور کے پنکھ جیسے بنے ہوتے ہیں، تو اب وہ چیز آپ خرید سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. کیونکہ یہاں رسول اکرم نے جو دیکھا تھا تو اس کے اوپر کہہ رہے تھے کچھ تصویریں جیسی بنی تھی کپڑے پر، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خریدا تو اب اس کو واپس کر کے آؤ. اب جو چیز خرید لی خرید لی، لیکن اب اس کو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے اس کو کور چڑھا دیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو کچھ مٹا دیا گیا ہو کسی چیز سے، کیونکہ اب واپس تو نہیں جا سکتے دینے کے لیے. بے فسق نہیں کروائی رسول اکرم نے، لیکن کیا کیا؟ اس کو منع کر دیا استعمال کرنے سے. تو اب ہو سکتا ہے اس کو کور چڑھا کر اس کو چھپا دیا گیا ہوگا، یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سامان کے مالک کو قیمت لگانے کا زیادہ حق ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے، ان سے ابو طیہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو. آپ اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے، اصل میں اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ قیمت یعنی مال کی قیمت پہلے وہی بیان کرے جو بیچنے والا ہے، پھر خریدار جو چاہے کہے. اس کو کچھ کم زیادہ کرنا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کرنا واجب ہی ہے. کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث گزری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے سے کوئی ایسے اسپیشل طے نہیں ہوا تھا قیمت. تو بہرحال مالک کو اختیار ہے کہ وہ جتنی چاہے اپنے مال کی قیمت لگائے. اب خریدار پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے تو اس میں کم کرانا چاہے تو کم کرائے، جتنے میں خریدنا ہے اتنے میں خرید لے. پھر کب تک بیع توڑنے کا اختیار رہتا ہے؟ یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب تک دونوں جدا نہ ہوں. ٹھیک ہے. یعنی بیع میں کئی طرح کے خیار ہوتے ہیں. ایک خیار المجلس، یعنی جب تک جو خریدنے والا اور بیچنے والا ہے اسی جگہ رہیں جہاں سودا ہوا، تو دونوں کو وہ جو بھی چیز خریدی ہے بیچی ہے وہ سودا فسخ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، یعنی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے سودے کو. اور دوسرا خیار الشرط، یعنی جو خریدنے والا ہے وہ کچھ چیز کی شرط لگا لے، تین دن یا چار دن یا اس سے کم کی. اور ایک ہوتا ہے خیار الرؤیا، یعنی جو خریدنے والا ہے بغیر دیکھے اگر اس نے کوئی چیز خریدی ہو تو دیکھنے پر اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے بیع قائم رکھے یا چاہے اس کو ختم کر دے. اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اصل میں ہر چیز واضح ہونا چاہیے، اس میں کوئی دھوکہ دہی نہ ہو، بس اس سے روکا گیا اصل میں بزنس میں، باقی الحمدللہ جائز ہے. تو اگر بائے یا مشتری اختیار کی مدت معین نہ کرے تو بیع جائز ہوگی یا نہیں؟ تو اگر شرط پہلے سے نہیں طے کیے تھے کہ کتنے دن میں خریداری ہوگی، تو بعض کہتے ہیں کہ تین دن، یا پھر اگر آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی تو پھر بیع جو ہے وہ باطل ہو سکتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ پھر بیچنے والے پر ڈیپینڈ ہے، اگر آپ نے اس پر کوئی شرط نہیں لگائی تھی اور آپ دے بھی نہیں رہے اس کو پیسے، تو اس کی چیز تو اٹکی ہوئی ہے نا سامنے والے کی، تو اس پر ظلم کیوں ہو بیچارے پر؟ جب وہ چیز کا مالک ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو جب چاہے بیچے، اگر آپ نے اس کے لیے پہلے سے کوئی مدت معین نہیں رکھی اور آپ اس کو ستا رہے ہیں سامنے والے کو، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. تو جب تک دونوں جدا نہ ہوں اس کو خریدنے اور بیچنے والے کو سودا ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، چیز لوٹانے کا اختیار باقی رہتا ہے. اچھا بیچ کی ساری حدیثیں چھوڑ دینی ہیں کیونکہ سب ریپیٹڈ ہیں. اب ہم جو دیکھیں گے حدیث نمبر 2115. اگر ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہی کسی اور کو للہ دے دی، پھر بیچنے والے نے خریدنے والے کو اس پر نہیں ٹوکا، یا کوئی غلام خرید کر بیچنے والے سے جدائی سے پہلے ہی اسے آزاد کر دیا، تاؤس نے اس شخص کے متعلق کہا جو فریق ثانی کی یعنی سامنے والے کی رضامندی کے بعد کوئی سامان اسے خریدے اور پھر اسے بیچ دے، اور جو خریدنے والے وہ انکار نہ کرے، تو یہ بیع لازم ہو جائے اور اس کا نفع بھی خریدار ہی کو ہوگا. اور حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے اور ان سے ابن عمر نے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. میں حضرت عمر کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا. اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس آپ اسے کر دیا کرتے تھے. پھر جب وہ آگے بڑھ جاتا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو. عمر نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کا ہے. لیکن آپ نے فرمایا، نہیں مجھے اونٹ دے دے. لہٰذا عمر نے رسول اکرم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر, اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا, جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر. سبحان اللہ, یعنی یہاں پر رسول اکرم نے عمر سے خرید لیا رضی اللہ عنہ سے, انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بطور تحفتن دے دیا. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا ان باب سے, یہ دونوں بابوں سے یا احادیث سے, کہ اگر آپ کو معلوم بھی کہ اس میں ڈیفیکٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر اگر آپ ڈیفیکٹ کو جانتے ہوئے خریدتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو امام شافعی اور کچھ جو دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک یعنی وہ بیع درست نہیں ہے جو کہ لینے کے بعد اس میں کسی کو دھوکہ ہو جائے یا دینے کے بعد دھوکہ ہو جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھوڑا سا سرکش تھا اور لیکن رسول اکرم اس کو جانتے تھے, تو اس لیے انہوں نے وہ خرید لیا, یعنی ان کو وہ ڈیفیکٹ معلوم تھا تو اس لیے انہوں نے خرید لیا, یہ ان کی مرضی تھی. لیکن کوئی ایسی چیز جو کہ آپ سامنے والے کو بیچ رہے ہوں اور آپ کے دل کے اندر ہو کہ اچھا میں یہ اچھی چیز خرید کر اس کو کوئی بری چیز دے دوں, یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ جو ناپتول والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اسپیشلی اگر کوئی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھوڑے دن کے بعد سوکھ کر ہلکی ہو جائے گی, وزن کم ہو جائے گا, تو ایسی چیزیں بھی نہیں بیچ سکتے آپ پہلے کا پہلے. یعنی فروٹس جو لگے ہوتے ہیں درختوں پر پہلے سے اندازہ کر کے, بہت شروع سے اندازہ کر کے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. جب پھل آ جائیں اچھی طرح اور پک جائیں اس کے بعد آپ اندازہ لگا کر پھر بھلے ہی بیچ سکتے ہیں. تو مین چیز ہے کہ کسی کو دھوکا نہ ہو اور کسی کا نقصان نہ ہو. تو بہرحال آپ نے پہلے ایک اور بات یہاں ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم نے پہلے خرید و فروخت کی بات کی اور اس کے بعد ابھی پیسہ کچھ بھی لینا دینا کچھ نہیں ہوا, یعنی ابھی تو پیسے لین دین ہی نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو جا رہے ہیں راستے میں ہیں. تو آپ نے وہیں زبانی بات کی عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں یہ اونٹ مجھے دے دو. جب انہوں نے دے دیا, یعنی انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے لے لیں آپ کا ہوا یہ اونٹ, تو آپ نے اسی وقت ابن عمر سے کہا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے. اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خرید و فروخت کی بات ہو گئی ہے اور آپ کسی کو ہبا کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ پہلے سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے جابر بن عبداللہ کو بھی کیا تھا, لیکن اونٹ اس کی چاندی کی قیمت دینے کے بعد آپ نے کیا ان کو. اور یہاں پر کیا کیا کہ عمر رضی سے بھی قیمت بظاہر تو نہیں نظر آ رہا کہ قیمت ابھی ان کو دے دی ہو, لیکن جب کبھی آپ نے وہ اونٹ ان کو ان کے بیٹے کو ہبا کر دیا اور عمر رضی نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بیع درست ہو گئی اور یعنی کوئی اس میں اب شرائط نہیں تھی. اور عبداللہ بن عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ ہے جو نیچے والی حدیث کے اصل میں کہ ایک زمین کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے ایک زمین خریدی عثمان رضی اللہ عنہ سے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک اور زمین ملی اس کی جگہ جو کہ تھوڑی دور تھی. تو بعد میں ابن عمر کو یہ احساس ہوا کہ ان سے غلطی تو نہیں ہو گئی کہ انہوں نے تو یہ ان کی زمین خرید لی جو کہ نزدیک تھی شہر سے اور ان کو تھوڑی دور والی زمین لینا پڑا. تو لیکن اگر سامنے خریدنے والا تیار ہے اور اس کو معلوم بھی یہ ساری باتیں کہ ٹھیک ہے مجھے دور جانا پڑا, لیکن وہ اگر تیار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال تو ہم یہیں تک لیتے ہیں, اگر آپ لوگوں کا کچھ کنفیوژن ہوگا کوئی سوالات ہوں گے تو آپ لوگ کر سکتے. جو میوزیکل انسٹرومینٹس کے آ رہے ہیں تو یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے جو اس زمانے میں جو یہ جو مزامیر تھے جو اس طرح کی چیزیں تھیں اس کو بھی بین کر دیا تھا بالکل ہی, اور ایسی چیزیں رکھنا یا لینا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ہوں گی گھر میں تو وہ بجائی جائیں گی, تو آپ نے اس کو منع کر دیا تھا. اور میوزک کے بارے میں اصل میں اس میں بہت سارا اختلاف بھی, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جائز اور پسندیدہ نہیں, کیونکہ بہت ہی واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے یعنی رسول اکرم کے یہ الفاظ نہیں ملتے کہ یہ حرام ہے, تو لوگ اس کو وجہ جواز بنا کر اس کو جائز قرار دیتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن یہ جائز نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کا عمل ثابت ہے کہ آپ نے ایک بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آپ کو دیکھ کر ابن عمر آپ کے ساتھ ہے تو انہوں نے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال لی, تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا عمل ثابت ہے اس سے کہ آپ نے میوزک سننا گوارا نہیں کیا. تو اسی لیے جو پھر میوزیکل انسٹرومینٹس بھی ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوں گے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے یا ناجائز ہے اسے ایسے پہننا, لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہو سکتے, تو مکروہ میں آ سکتا ہے یہ کہ مکروہ ہوگا کا پہننا, کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ میوزیکل انسٹرومینٹس کو ایک طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں نا, اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو بہرحال سننا تو بہتر ہے, سننے کے بارے میں تو یہ بات ہم کو واضح ہے کہ سننا نہیں چاہیے, لیکن اگر اس ویسے انسٹرومنٹ کوئی پہن رہے ہیں تو یہ ناپسندیدہ یا مکروہ میں آئیں گے, ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے بارے میں جیسے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو بطور برکت کے لیے دیواروں پر لگانا یہ جائز درست نہیں ہے, یعنی اس کو پسندیدہ یعنی یہ کانسیپٹ رکھنا کہ برکت کے لیے آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ پھر سارا جو کانسیپٹ ہے یعنی جو توکل ہے اللہ کی ذات سے ہٹ کر وہ ان آیتوں پر یا ان فریم پر چلا جائے گا، تو اس لحاظ سے وہ جائزہ درست نہیں ہے. ہاں لیکن کوئی لوگ کیلیگرافی کے لیے یا صرف ایک شو کے لیے اور ایک آرٹ کے لیے دیواروں پر ایسے فریم لگاتے ہیں جس میں بہت خوبصورت کیلیگرافی میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے یہ سیکنڈ چیز یہ مکروہ میں آئے گی، ناپسندیدہ ہے. جتنے بھی اسلامی اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن دیواروں پر سجانے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، یہ دیواروں پر آیتیں لکھ کر لگانے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، قرآن تو پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، تو آپ اس کا اس طرح سے غلط استعمال نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو یعنی دیواروں پر قرآن کی آیتیں لکھ کر لگانے کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اسکالرز اس کے بارے میں مکروہ کا لفظ استعمال کرتے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، دیواروں پر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے. اور یاسین کے تعلق سے میں بتا دوں کہ یاسین جو سورہ ہے اس کے تعلق سے کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ اس کی وجہ سے کوئی اسپیشل کوئی چیز ہوگی، نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، سورہ آل عمران کے بارے میں آپ نے فرمایا، سورہ قحف کے بارے میں آپ نے فرمایا، تینوں قل کے بارے میں آپ نے فرمایا، لیکن ہمیں سورہ یاسین کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ اس کی کوئی فضیلت آپ نے بتائی ہو. وہ بھی قرآن کی دوسری صورتوں کی طرح ایک سورہ ہے بس، سمجھیں. ٹھیک ہے، تو لگانا مکروہ ہوگا. یعنی اگر آپ صرف ایک آرٹ کے نمونے کے طور پر یہ خوبصورتی کی بنا پر اپنی دیواروں پر سجا رہے ہیں تو یہ ناپسندیدہ میں آئے گا اور مکروہ میں آئے گا، ناپسندیدہ ہے. اور اگر آپ اس کو یہ کانسیپٹ سے لگا رہے کہ یہ توغرے لگانے سے، لوہے قرآنی لگانے سے، یہ کچھ الفاظ لگانے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، تو وہ تو بالکل ہی جائز اور درست نہیں ہے، بدعت میں آ جائے گا وہ. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. اب دیکھیں وہی والی بات ہے پھر کہ ان کی آنکھیں نہ ہوں، کیونکہ آنکھیں اگر ہوں گی تو پھر فرشتے اندر نہیں داخل ہوں گے. اور جب جس چیز میں جیسے شک آ جائے، رسول اکرم نے کہا فرمایا کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹکے بس وہی گناہ ہے، سمجھے. اگر ہمارے دل میں شک آ جاتا ہے کہ اس پر کارٹون بنے ہوئے تو فرشتے آ رہے نہیں آ رہے ہوں گے، تو پھر بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، تو ایسے بیڈ شیٹ خریدے ہی نہ جائیں. لیکن اگر خرید لیے ہوں غلطی سے تو پھر کیا کریں، اس کو کچھ ایسی بچھانے یعنی ایسی جگہ استعمال کریں جو ڈیلی نہ بچھی ہو، بچھاتے ہیں پھر نکال دیتے رکھ دیتے ہیں، جیسے کارنش پر بچھانے کے لیے، کوئی ایسے اندر کے لیے بچھانے کے لیے یوز کریں، اوپر کوئی اور چیز ڈال دیں، بہتر اس کو بھی اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتی کہ لگانا منع ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بالکل یعنی ناپسندیدہ اور مکروہ میں آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیں جو میوزیکل انسٹرومینٹس ہیں، اگر آپ اس کو لگا رہے ہیں ایسے سمبول کے طور پر، اس کا مطلب آپ میوزک کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں. جی بہت صحیح سوال آپ نے کیا. اصل میں دیکھیں کہ جتنے بھی اسکالرز رہے ہیں ابھی تک، جتنے گزرے ہیں شروع سے لے کر اب تک، تو ان سے جب پوچھا گیا سوال تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم گناہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کی آرمی میں جانا، لیکن یہ ناپسندیدہ میں آئے گا کہ کیونکہ کبھی آپ کو اتفاق سے کسی مسلمان کے آگے کچھ کرنا پڑے تو ایک مسلمان کے خلاف کیسے برسر پیکار ہو سکتا ہے. تو اسی لیے بہت سارے گھرانوں میں کئی لوگ ایسا ہو کہ انٹرویو میں گئے یا ان کا سلیکشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اسی وجہ سے کہ پھر زندگی بھر ان کو یہ قلق رہے گا کہ پھر وہ کس کے خلاف نہیں. کیا آپ دیکھیں کہیں اور باہر والوں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یعنی ہم کھل کر کوئی نہیں بات کریں گے، لیکن جو بھی بات ہے کہ زیادہ تر جو پرابلم ہوتی ہے یا جو مڈ بھیڑ ہوتی ہے وہ مسلمان کے مسلمان سے ہو جائے گی نا پھر، تو کیونکہ چانسز وہی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں، یعنی کوئی اور فیلڈ چن لیں اس کے علاوہ، یا پھر ایسی فیلڈ چنی جا سکتی ہے کہ جیسے آرمی میں ہی. تو بہرحال اس لیے جو جانے کو منع کیا گیا، لیکن آپ آرمی میں ایسا شعبہ جوائن کر سکتے ہیں جیسے میڈیکل لائن سے ریلیٹڈ، کہ وہاں پر آپ ڈاکٹر بن کر جو مریض آتے ہیں، جو زخمی آتے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے، جو بھی بہتر کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا شعبہ جس میں آپ کو ڈائریکٹ سامنے مقابلہ نہ ہو کسی مسلمان سے، تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ آپ لیں جہاں آپ کو جا کر باقاعدہ جنگ نہ کرنا پڑے، کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں آپ لے لیں حصہ، تو وہ جائز اور درست ہو سکتا ہے. واللہ عالم. کیسی یوجنا شروع کی ہے، نہیں کوئی اسکیم شروع کی ہے کہ جس میں کوئی غریبوں کو فائدہ پہنچے، تو یہ بھی وہی دھوکہ دے کر ہی پیسے حاصل کرنا ہوا نا، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگا کہ یعنی آپ جس کے مستحق نہیں ہیں، یعنی گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی کہ غریبوں کے لیے فلاں فلاں اسکیم ہے، اور آپ ایسا کارڈ بنا کر اپنے آپ کو غریب ثابت کریں جبکہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور امیر ہیں، اور آپ وہ چیزیں لے کر اس کو دوسری جگہ سیل کریں، تو یہ غلط ہوگا، یہ بھی دھوکے میں آئے گا، یہ جائز نہیں ہے. سوال ہے کہ قرآنی دعاؤں کے سٹیکر لگا سکتے ہیں دیواروں پر، تو دیکھیں یاد کرنے کے لیے آپ دیواروں پر قرآن لکھ کر لگا سکتے ہیں، کہ جیسے کچن میں ہم لوگ اکثر لگا لیتے ہیں نا، فریج پر لگاتے ہیں یا جہاں پر ہم کام کرتے کھڑے رہتے ہیں وہاں سامنے لگا لیتے ہیں. شروع میں میری بھی بہت عادت تھی ایسی کہ یاد کرنے کے لیے، جب بالکل بہت شروع 15-20 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب کوئی چیزیں یاد کرنی ہوتی تھی تو ہم لوگ لکھ کر لگا لیتے تھے سامنے اپنے ہاتھ سے ہی یا جیسے بھی ہو سٹیکر کی صورت میں. तो उसके लिए बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, आप याद करने के लिए लगा रहे थे कि आपकी नजर जब भी वहां पड़े आप बार बार उसको पढ़ेंगे और आपको वो चीज याद हो जाएगी। लेकिन एज ए शो के तौर पे लगाने के लिए आप देखिए मना नहीं किया गया, नहीं उसको हराम नहीं कहेंगे आप, जायज हो सकता है लेकिन उसको पसंदीदा नहीं करार दिया गया, ठीक है। यानी जो दीवारों पर एक आर्ट और शो के लिए लगाते हैं, आप देखें ना जो खत्ताती हैं आजकल जो फ्रेमों में बनी हुई आ रही है वॉल हैंगिंग, तो पढ़ी जाती हैं, आप बताएं कुरान की आयतें कैसी लिखी होती हैं, क्या आपको वाजे तौर पर पढ़ी जाती हैं वो आयतें कभी? तो आप देखिए लगा सकते हैं दीवारों पर, उसको आप नाजायज नहीं कह सकते, यानी वॉल हैंगिंग कुरान की लिखी हुई, लेकिन कुरान उसके लिए है नहीं, एक्चुअली इसके लिए नहीं आया कुरान, तो उसको नाजायज नहीं कहेंगे आप दीवारों पर हैंग करने को कुरान को, लेकिन एक्चुअल उसका जो मकसद है वो ना भूल जाए आप फिर, और याद करने के लिए कुछ लगाना वो तो बिल्कुल जायज और दुरुस्त होगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह बारकल्लाहु फिकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।